بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. پچھلے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کیا تھا، اور القرآن محکم و متشابہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محکم اور متشابہ کے متعلق بات کی تھی، اور ہم پہنچے تھے تشابہ کے معنی پہ اور اس کی بعض مثالیں بیان کر رہے تھے. محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، اور محکم اور متشابہ کیوں ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں جانیں، کیا فائدہ ان چیزوں کو جاننے کا، اہمیت کیا ہے، اور محکم اور متشابہ کا معنی کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی
متشابہ آیات وہ آیات ہوتی ہیں جس میں احکامات جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتے، نہ اس میں احکام ہوتے ہیں، بلکہ اس میں کسی ایسی چیز کا یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو واضح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یداللہ فوق ایدیہم یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور
کیا چیز واضح نہیں ہے ان چیزوں میں؟
ان چیزوں میں یہ چیز واضح نہیں کہ یہاں سے یداللہ فوق ایدیہم ید سے مراد جو ہے وہ بعض اوقات بعض علماء جو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا ہاتھ، اور اگر اس ہاتھ یہاں اس سے مراد اللہ کا ہاتھ عام ہاتھ مراد لیا جائے تو اس سے بھی علماء منع کرواتے ہیں کہ ہم ایسا مراد نہیں لے سکتے.
تو یعنی جو ید ہے، ید کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ہے جو حقیقی ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے، اور دوسرا ہے طاقت و قدرت. یعنی ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. اب کون سا معنی متعین ہے اس مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے متشابہ یوں کہنا چاہتے ہیں. یعنی ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے، کون سا متعین ہے اس کو تعین کرنے میں، یہ تشابہ ہے. اور محکم جو ہے اس میں احکام دونوں میں ہوتے ہیں، بتا دوں میں آپ کو، لیکن فرق یہ ہے جو محکم آیات ہیں وہ متقن ہیں. متقن کسے کہتے ہیں؟ میں نے دو لفظ بتائے تھے، کیا لفظ تھے؟ پرفیکٹ اینڈ ایکسیلنٹ، بارک اللہ، ایکسیلنسی. یعنی ایسے لفظ ہیں جس کے وضاحت اتنی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. پرفیکٹ لفظ ہیں لفظ و معنی کے اعتبار سے، اور ایکسیلنٹ ہے کہ ان جیسا دوسرا لفظ جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا، اتنے واضح الفاظ ہیں. اور تشابہ کی معنی یہ بیان کیے تھے کہ ایک معنی عام ہے کہ قرآن مجید ساری کی ساری آیات ایک دوسرے ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں. آپ جنت کے آیات لے لیں، دوزخ کی آیات لے لیں، سزا کی آیات لے لیں، جزا کی آیات لے لیں، نماز کی آیات لے لیں، کہیں فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. پیغام ایک ہی، وہاں کوئی ایکسٹرا پیغام اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیغام دوسرے کی نفی نہیں کرتا، تعارض نہیں ہوتا، کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. یعنی متشابہ کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ ایک جیسی آیات تشابہ. کس چیز متشابہ ہے؟ وہی ایکسیلنسی میں متشابہ ہے، ایک دوسرے جیسی ہیں، اور پرفیکشن میں بھی ایک جیسی ہیں. یہ نہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ دوسرے سے کوئی کم ہے. لیکن جو دوسرا معنی تشابہ کا، جو جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور رکے تھے، کہ احکام کا دوسرا معنی جو ہے اور تشابہ کا، کہ احکام کا معنی کہ جو لفظ بالکل واضح ہوں. ایک تو پرفیکشن کی تھی، دوسرا جو معنی محکم کا کہ الفاظ بالکل واضح ہیں جن میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس کی مثال شیخ صاحب نے دی ہے، مثال وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. اب اگر کوئی شخص اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سود حلال ہے؟ نہیں. کیوں؟ وحرم الربا, ربا حرام ہے, اور خرید و فروخت حلال ہے. یہ واضح الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ حلال کے دو معنی ہیں, حرام کے دو معنی ہیں, کون سا معنی ہے. نہیں, بالکل واضح الفاظ ہیں. اسے کہتے ہیں محکم. اور پھر جو متشابہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی مشتبہ ہوتا ہے, مخفی ہوتا ہے, سننے والے کو یوں وہم ہوتا ہے, یوں گمان ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ایسا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان میں درست نہ ہو, یا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درست نہ ہو, یا قرآن مجید کی شان میں درست نہ ہو. ظاہرا جیسے کہ آپ نے مثال دی, اللہ فوق ایدیہم, کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا تو مخلوق کا بیعت ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہو رہی تھی. آج کے درس میں میں نے مثالیں دینی ہیں, اور محکم متشابہ کی جتنے زیادہ مثالیں ہم سمجھیں گے اتنی آسانی ہوگی. لیکن میں پہلے شاہ صاحب کی بات بیان کر دوں پوری, پھر انشاءاللہ وقت ملا تو انشاءاللہ میں مثالیں لوں گا. میں شاہ صاحب فرماتے ہیں, پہلے مثال دے شاہ صاحب نے, پھر مثال لقب اللہ تعالی, یعنی ایک آیت ہے, یہ آیت متشابہ ہے کیونکہ اس آیت کے اندر ایسا معنی لیا جا سکتا ہے, دیکھیں ہے نہیں, لیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں درست نہیں ہے, غلط ہے. اس کی مثال شیخ صاحب نے دی, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. غلط مفہوم کیا لیا جا سکتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان للہ یدین مماثلتین لأیدی المخلوقین, کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں. یہ معنی تو آیت میں ہے, یہ معنی آیت میں نہیں, مقصود یہ معنی نہیں ہے, یاد رکھیں. معنی جو موجود ہے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, کیسے ہیں یہ معنی نہیں ہے, یاد رکھیں. اور دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, لیکن کیسے ہیں اس کی وضاحت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اور کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے, اور علم غیب کے متعلق ہم صرف وہ بات کہہ سکتے ہیں جس کی دلیل ہو, بغیر دلیل کی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, کسی کو اجازت بھی نہیں ہے, یہ مسلمہ بات ہے. تو شیخ صاحب یہاں پہلی مثال دی ہے متشابہ آیت کی, کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں. اچھا, شیخ صاحب نے یہ بات جب کی ہے, اس بات میں ہر فرقے کا رد ہے جو اسماء و صفات میں جنہوں نے غلطی کی ہے, تو بتا سکتے کیسے؟ میں بھی چاہتی ہوں تھوڑی سی. جتنی بھی گروہ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات کے بارے میں غلطی کی ہے, اس لفظ میں سب جتنی بھی گروہ ہیں سب کا جواب ہے, رد ہے سب کا. اچھا, پہلے یہ بتائیں گروہ کتنے ہیں جو مخالفین ہیں. پہلا گروہ ہے مشبہ کا, تشبیہ کرنے والے, جو اس گروہ کا تو رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق ہاتھ کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں, یہ معروف بات ہے. دوسرا گروہ اس کے برعکس, مشبہ جو ہیں وہ کہتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن ماننے میں حد سے گزر گئے, اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں, تو غلط ہے. دوسرا گروہ ہے بارک اللہ, جس کو اس کے بالکل برعکس, جس کو معطلہ کہا جاتا ہے, ممکن صفات کہا جاتا ہے. ان کی تین یا چار قسمیں, تین قسمیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ جہمیہ, انہوں نے اسماء و صفات کا سب کا انکار کر دیا. دوسرا گروہ معتزلہ, انہوں نے اسماء کا اقرار کیا اور صفات کا انکار کیا. تیسرا گروہ اشاعرہ, انہوں نے اسماء کا اقرار کیا, ایمان ہے, لیکن صفات میں صرف سات صفات کا ایمان ہے, ان میں ہاتھ شامل نہیں ہے, یعنی یہ بھی شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے. چوتھا گروہ ہے ماتوریدیہ, اور یہ ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء پر مکمل ایمان ہے, لیکن صفات میں سے صرف آٹھ صفات پر ایمان ہے, باقی پر ایمان ہے, انکار ہے سب کا. پانچواں گروہ مفوض ادار, مفوض کون ہے؟ بارک اللہ. مفوضہ جو ہیں یہ وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں ہمارا ایمان اسماء و صفات پر تو ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام بھی ہے صفات بھی ہے, لیکن معنی کیا ہے نہیں جانتے ہیں. معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, رحمان کا معنی, رحیم کا معنی, ہاتھ کا معنی کیا ہے, ید کسے کہتے ہیں عربی میں, نہیں جانتے ہم. اچھا یہ گروہ ہیں
نہیں
کہتے معنی نہیں ہے, بے معنی ہے, جیسے حروف مقطعہ ہے. اور یہ ایک قول ابو مسلم ماتوریدی کا بھی قول ہے کتاب التوحید میں, اگرچہ ماتوریدی یعنی انکار کیا, لیکن ماتوریدی مفوضہ بھی ہیں. ماتوریدی جو ہیں اشاعرہ مفوضہ نہیں ہے, یاد رکھیں, ماتوریدی جو ہیں مفوضہ بھی ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ امام ابو منصور ماتوریدی جو ہیں وہ اپنی کتاب کتاب التوحید میں, یہ پتہ نہیں کیسی کتاب التوحید اللہ اعلم, اس میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں یہ بے معنی ہے, جیسے کہ حروف مقطع الف لام میم بے معنی ہے, یعنی کہ معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس, بے معنی کا مطلب نہیں کہ معنی کوئی نہیں ہے لیکن معنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ بھیانک اور خوفناک اور خطرناک گروہ ہے مفوضہ جو ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کیسے؟ دیکھیں بارک اللہ فیک, یہ زبان سے تو کیسے ہم نے اقرار کر لیا, اسماء بھی ہیں صفات بھی ہیں. وہ سننے والا کہتے ہیں یار یہ تو اچھے لوگ ہیں, رسول جماعت میں سے ہیں, آپ لوگ برا برا والا کہتے ہیں. لیکن اگلی بات کرتے ہیں نا پھر بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں. اور جو لوگ ان کی متبعین ہیں جو کہ تقلید کر دیں کے ساتھ چلتے ہیں, وہ یہ خود بھی گمراہ تو ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا معنی نہیں جانتے ہیں, بے معنی ہے. رحمان کا معنی کیا ہے نہیں جانتے, رحیم کا نہیں جانتے, کریم, ملک, عزیز, جبار, متکبر, کوئی معنی نہیں, بے معنی ہے سارے. یعنی الغرض قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ بے معنی ہے. کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے؟ عالم دور کی بات, کوئی مسلمان عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق کہ کتاب اللہ کے کلام کی, اللہ تعالیٰ کتاب کی جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے نازل فرمایا ہے, جس میں خیر ہی خیر ہے, اس کتاب عظیم کتاب کی ایک تہائی بے معنی ہے. واللہ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہہ سکتا. اچھا پھر وہی بات ہے, جواب کا ان سب گروہوں کا, چھ گروہ ہو گئے نا, پانچ یہ تعطیل والے, چار تعطیل والے, ایک تفویض والا اور ایک تشبیہ والا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جس نے انکار کیا اس نے پہلے تشبیہ کی پھر انکار کیا. اگر تشبیہ نہ کرتا تو کبھی انکار بھی نہ کرتا. اس کے ذہن میں سب سے پہلی جب بات بیٹھی, جب اس کان نے سنا, دل میں کیا بیٹھا؟ تشبیہ. جب تشبیہ کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب سب کا رد کر دیا, مشبہ کا بھی رد کیا, باقی پانچ چھ گروہ کا بھی رد کیا. مفوضہ نے کیوں کہا کہ ہم معنی نہیں جانتے؟ تشبیہ, کیونکہ اگر معنی جان لیتے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے تو پھر انسان ہاتھ سے پکڑتا تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ سے پکڑتا ہے, تشبیہ لازم آتی ہے. تو تشبیہ سے ہی سب نے مار کھائی ہے, معطلہ بھی جو انکار کرنے والے ہیں اور مشبہ بھی, مفوضہ بھی, جتنی بھی گروہ ہیں. جیسے شیخ صاحب نے ایک ہی لفظ سب کا رد کر دیا, دیکھیں فرماتے ہیں ان للہ یدین مماثلتین لأید المخلوقین. تو تماثل تشبیہ جو ہے یہ غلط ہے. اچھا دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى, اللہ تعالیٰ کے حق میں دوسری مثال میں دوں گا, بڑے کتاب کی شرح کر لیں, ایک مثال اور بھی دوں گا میں اسماء صفات کے باب میں. قرآن مجید کے متعلق دیکھتے ہیں, قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن کے ظاہر سے کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى, اس کی مثال جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کتاب میں سے ہے, ان يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيبه وتكذيب بعضه بعضا, کہ بعض کوئی گمان کرنے یوں گمان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پہ تناقض ہے, نعوذ باللہ, کنٹراڈکشن ہے. کیسے؟ حين يقول, جب یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ایک آیت تو یہ ہے سورة النساء نمبر 79. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو اچھائی آپ کو پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو مصیبت یا برائی آپ کو پہنچی وہ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہے. ایک آیت تو یہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی موضع آخر وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں اور پیغام ہے، 79 میں دوسرا پیغام ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو اچھائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان کو پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، کل من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اچھائی بھی برائی بھی مصیبت بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک آیت میں ہے کہ برائی تم لوگوں کی طرف سے ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسری آیت میں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیا ذہن میں بات آتی ہے ظاہر کہ ظاہر تو تعارض تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، تعارض نہیں ہے. دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا جواب شیخ صاحب نے بعد میں دیا ہے اور میں بھی شیخ صاحب سے کے ساتھ بعد میں دوں گا، لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ علم کہ علم کا نور کا فائدہ دیکھیں. اور اس لیے میں نے اس درس کے آغاز میں، پچھلے درس میں جب محکم شعبہ کی میں نے بات کی تھی، تو میں نے کہا امت میں جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ اسی باب میں غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر اس باب کو طالب علم اچھی طریقے سے سمجھ لے اور زیادہ مثالیں لے کے سمجھے علماء سے جو کر، تو میرا نہیں خیال کبھی بھی ہو کسی مسئلے میں انشاءاللہ اختلاف کرے گا یا اس میں غلطی کرے گا. اب تیسری مثال جس کا تعلق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومثال فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى كقول الشخص يغمان كلا تلك اس فرمان سے، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اگر آپ شک میں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شک میں تھے اس چیز کے متعلق جو جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تو ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو کتاب پڑھتے تھے، لک وحی پڑھتے تھے آپ سے پہلے. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حق پہنچا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف سے آپ کو حق پہنچا ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اس آیت کریمہ میں شیخ صاحب فرمائے، سورۃ یونس آیت نمبر 94، ظاہرہ، اس کا ظاہر یہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاک کنفی منزل علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا وحی پر جو ان پر نازل ہوتی تھی. اور ہمارا ایمان یہ بات ایسی نہیں ہے، ہمیں جانتے کہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیات اس کی وضاحت ہوئی ہے. اچھا آئیے دیکھتے ہیں، یہ آیات ہیں متشابہ آیات، متشابہ ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس آیت میں ان الفاظوں سے یوں لگتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے یا جو حق کے خلاف ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرتے تھے، یا یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ قرآن مجید میں تعارض ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، موقف الراسخین فی العلم والزائغین من المتشابہ. آئیے دیکھتے ہیں، جن کے دل میں مرض ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ان آیتوں کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور جو راسخین فی العلم علماء ہیں ان کا کیا موقف ہے. جیسا فرماتے ہیں، ان موقف الراسخین فی العلم من المتشابه وموقف الزائغین منه بینه اللہ تعالی فقال فی الزائغین. دونوں کا موقف تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، جن کے دل میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، مرض ہے، وہ لوگ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں اور غلط تعبیر کرنا چاہتے ہیں. جو دشمن اسلام ہیں انہوں نے انہیں آیات، متشابہ آیات کو لے کر ناکام کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام نہیں ہے. تو جو علماء رسمان علم نے اس کا رد بھی کیا، اس کو وضاحت بھی کی ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہا. لیکن جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. وقالت الراسخین فی العلم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جن کے قدم ثابت ہیں علم میں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، کیا کہتے ہیں راسخون فی العلم؟ آمنا به، ہمارا ایمان ہے ان آیتوں پر. کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری آیتیں ہیں ہمارے رب کی طرف سے، جو متشابہ آیت محکم جو بھی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله، جن کے دل میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ان آیتوں کو لیتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں قرآن مجید پر تہمت لگانے کا یا تانے لگانے کا، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ اس میں کوئی غلطی ہے. وفتنت الناس عنہ، لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں قرآن مجید کے حق میں. وہ تأویلہ لغیر ما اراد اللہ تعالی بہ، اور ایسی باطل تأویل بیان کرتے ہیں لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہ تھی. فیضلون، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ویضلون، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ کون تھے؟ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے. وام الراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کے قدم ثابت ہیں علم میں. فیؤمنون بان ما جاء فی کتاب اللہ تعالی فهو حق، ان کا ایمان ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے. پہلی بات تو یہ ہے. وليس فيه اختلاف، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ بھی ایمان ہے. ولا تناقض، اور نہ ہی کوئی کنٹرڈکشن ہے. دیکھیں، ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اسی کے ہی قدم علم راسخ ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہے. تو ایمان کس چیز پہ ہے؟ کہ سارے کے سارے آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہتا نہیں یہ نعمت ہے آج قرآن کی ہے نہیں. بھی اگر آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی تو آپ پھر تہمت کیوں لگاتے قرآن مجید پہ؟ یہی طریقے تو ان کا ہے جو جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے اور زیغ ہے. اگر آپ مومن ہیں اور سچے مومن ہیں تب تو آپ کو وہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے جو گمراہی کا راستہ ہے. آپ کو راستہ اپنانا چاہیے علماء کا راستہ جن کے قدم ثابت ہے علم میں. تو ایمان کی مضبوطی سب سے پہلے یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ ہے یہ جاننا کہ یہ حق ہے. تیسرے نمبر پہ یہ بھی اپنی رکھنا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور چوتھے نمبر پہ کوئی تعارض ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. باقی بات کی بحث ہے، اس کا جواب ہے نہیں ہے، کیا ہے کیسا ہے، یہ بات کی بات ہے. ایمانیات، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق ہوتی کی چیز کی ہے. تصدیق میں اگر کوئی شک تھوڑا سا بھی آ جائے پھر تصدیق نہیں باقی رہتی، یاد رکھیں. اس لیے ایمانیات کے متعلق شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لأنه من عند الله، کیونکہ قرآن مجید سارے کا اللہ تعالیٰ کے وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، سورۃ النساء نمبر 82 میں 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر لوگوں کو نظر آتا. وما جاء مشتبها، تو پہلے ایمان، نمبر دو وما جاء مشتبها ردوه الى المحكم، اسے جو متشابہ ہے محکم کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں. لیکون الجمیع محکما، تاکہ سارے کے سر محکم ہو جائے. ویقولون فی المثال الاول، اب وہ علماء جن کے قدم راسخ ہیں پہلے مثال میں کیا کہتے ہیں، کیا جواب ہے ان کا؟ ان للہ تعالی یدین حقیقیتین، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں حقیقی ہاتھ ہیں. کون سی آیت؟ بل یدہ مبسوطتان، اس آیت کے متعلق رسلین فی العلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی یدین حقیقیتین، دو ہاتھ ہیں حقیقی ہاتھ. کیوں؟ کیا مطلب ہے حقیقیتین کے؟ لفظ کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ جی حقیقت دو ہاتھ ہیں، یعنی ہاتھ کا معنی وہ ہے جسے پکڑا جاتا ہے، وہ معنی جس کا طاقت و قدرت معنی ہے. حقیقی ہاتھ کون سا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو مجازی معنی ہے نا، طاقت اور قدرت. حقیقت معنی کیا ہے ہاتھ کا؟ جسے پکڑ جاتا ہے اسے ہاتھ کہتے ہیں نا. تو للہ، ان للہ تعالی یدین حقیقیتین علی ما یلیق بجلال وعظمتہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. لا تماثلان ایدی المخلوقین، یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں حقیقی ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے ہاتھوں جیسے نہیں ہے. کما ان له ذاتا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ایمان ہے، ہمیں ذات کا بھی اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. لا تماثل ذوات المخلوقین، وہ ذات جو مخلوق کی ذات جیسی نہیں ہے. جب آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے. اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ ان چار چیزوں پر ایمان. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، واحد اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے. یعنی توحید وجود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کو یہ تعلیم جا کے دے کہ اللہ موجود ہے. انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور رب بھی ہے، یہ دو باتیں انسان فطرت سے جانتا ہے، ہر مخلوق جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے یہ انسان فطرت سے نہیں جانتا. انسان کو جاننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فطرت کو بگاڑ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے متعلق بھی لوگوں کی غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس پر کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہاں پر کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، سب اقرار کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، جو صفات کا ممکن ہے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ عجیب سی بات ہے، اسماء صفات کا انکار اس لیے کیا کہ تشبیہ لازم آتی ہے. اچھا، ذات جو اللہ کی ذات جو موجود ہے اس پر جو ایمان ہے، تو مخلوق کی ذات بھی تو موجود ہے نا، اس میں تشابہ کیوں نہیں، اس میں مواصلت کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، تو پھر اسماء صفات میں کیسے ممکن ہے؟ عجب بات ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات سے بالکل جدا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات بھی مخلوق کے اسماء صفات سے بالکل جدا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہے، ویسے اسماء صفات پر بھی ایمان لے کے ہونا، یعنی یہ دو ترازو کیوں، ایک ترازو کیوں نہیں توڑتے مسائل کو؟ بس کہتے ہیں وہاں پر عقل مان چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہاں پر ہماری عقل مانتی نہیں ہے. عجیب سی عقل ہے، پتہ نہیں. تو ایسا فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے قدم راسخ علم میں، پہلی آیت متعلق کیوں فرماتے ہیں؟ ہاتھ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، دو ہاتھوں کا انکار نہیں کیا، اور جن کی اور جو اللہ تعالیٰ دو ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین فی قلوبہم زیغ، دل میں کوئی مسئلہ ہے، دل کے اندر، زبان نے بعد میں انکار کیا نا، اصل مسئلہ کہاں پہ؟ زبان میں نہیں ہے، اصل مسئلہ دل میں ہے. اس اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر نہیں کیا، زبان کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ انسان بولتا زبان سے ہے، لیکن اصل مصیبت اندر ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے بعد میں. لأن اللہ تعالیٰ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ پہلی مثال ہے. بات واضح ہوئی، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ الذین فی قلوبہم زیغ یا راسخین فی العلم؟ راسخین فی العلم. اچھا، جب آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، ابھی میں نے علماء کے اقوال نہیں بیان کیے، والله اگر میں علماء کے اقوال بیان کر نام لے کے شروع کروں نا، امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، نام دیکھو نا، جیسے 30-40 علماء کا نام، اور سب نے یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں، مخلوق کے ہاتھ سے بالکل الگ مثلیت بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دو ہاتھ نہیں، ان کا نام شروع کر دوں نا، جب بن صفوان سے لے کے حضرت بریلوی تک، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری تک، تو جب طالب علم یہ نام سنتا ہے نا کہ میرا موقف وہ ہے جو ان علماء کا ہے، دیکھیں امام بخاری ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالکی، کون ہے یہ؟ اور ان سے پہلے صحابہ کرام جو، یعنی یہ کون ہے؟ اتباع التابعین ہے نا، انہوں تابعین سے علم حاصل کیا، اور انہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام پیار پیغمبر وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا. تو یہ جو ایک سلسلہ جاری ہے، اگر آپ اس سلسلے کا حصہ بن جائے تو پھر نور علی نور ہے. دوسری مثال کے متعلق ایسا فرماتے ہیں، وہ یقول فی المثال الثانی ان الحسنۃ والسیئۃ، دوسری مثال کیا تھی؟ کہ اچھائی اور برائی، اچھائی انسان کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن ایک آیت میں ہے کہ اچھائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی تم لوگوں کی طرف سے ہے. اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، وہ یقول فی المثال الثانی، کیونکہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہو انہوں نے تو کہہ دیا، یہ تعارض ہے، کنٹرڈکشن، مانتے نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کے قدم راسخ علم میں، علماء فرماتے ہیں ان الحسن والسیئہ کلتا ہوں بتقدیر اللہ تعالی، اچھائی اور برائی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تقدیر میں، تقدیر لکھ جاتا ہے نا، تقدیر میں، تو تقدیر کون لکھتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن الحسنت ذرا غور کریں, لیکن حسنہ جو اچھائی جو ہے سبب ہے تفضل من اللہ تعالی علی عباده. جو اچھائی انسان زندگی میں ملتی ہیں, جو نعمتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اما السیئہ, لیکن جو برائیں ہوتی ہیں, فسبب ہوا سبب جو ہے فعل العبد, انسان کا اپنا عمل جو ہے, انسان کا اپنا کردار جو ہے. كما قال تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما اصابك من مصیبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں ان کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے. یعنی جو کچھ مصیبتیں آج امت میں ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, زلزلے ہیں, طوفان ہیں, سیلاب ہیں, عالمی بحران ہمیں نظر آتا ہے, کبھی پانی کی شکل میں, کبھی روٹی کی شکل میں, کبھی آٹے کی شکل میں, کبھی چینی کی شکل میں, کبھی بجلی کی شکل میں, جتنے بھی یہ بحران ہیں سارے, فبما کسبت ایدیکم, بد امنی, دہشت گردی, قتل و غارت, فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير. فإضافة السيء إلى العبد من إضافة شيء إلى سببه. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ برائی انسان کے اپنے طرف سے ہے, یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص کسی چیز کو اس کے سبب کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اس کے سبب یہ ہے, لا من اضافت الى مقدره, تقدیر لکھنے والے کی طرف نسبت کرنے کا معنی نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ طرف اس لیے منسوب ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے, اور انسان کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ متسبب انسان ہے, انسان کے سبب سے یہ مصیبت آئی ہے, تو اس میں کوئی تعارض ہے. اما اضافۃ الحسنۃ والسیئۃ الى اللہ تعالی فمن باب اضافۃ الشیء الى مقدره, کہ اچھا اور برائی دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا تقدیر کی بنیاد پر منسوب کیا گیا ہے. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الايتين لانفكاك الجهه, اسی طریقے سے جو غلط فہمی ہوئی, جو غلط گمان ہے ان آیتوں کے متعلق اگر کسی کو ہوا, تو وہ جہت کے الگ ہونے کی وجہ سے صاف ہو گیا, واضح ہو گیا. اچھائی اور برائی ایک طرف مخلوق ہے, ایک طرف خالق ہے, ٹھیک ہے. خالق قادر ہے, تقدیر لکھی ہے, اور جو قادر ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والی ذات ہے, اس کی طرف سب کچھ منسوب ہوتا ہے. جو مخلوق ہے اپنے کردار کی وجہ سے, جو وہ عمل کرتے ہیں, اگر وہ برا عمل کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ برا ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو منسوب جو مخلوق کی طرف ہوتا ہے, برائی جو مخلوق کی طرف منسوب ہوتی ہے, وہ برائی کے سبب کی وجہ سے, کہ سبب کیا تھی برائی کی, مخلوق خود تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ ہم ذلیل ہوں, خوار ہوں, مصیبتوں میں ہوں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے, لیعبدون. اور اگر ہم یہ وعدہ پورا کر لیں تو پھر انعام کیا ہے, انعام جنت ہے, صرف آخرت میں. لَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں اچھی زندگی, اور اچھی زندگی مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت کثرت سے, مال و دولت ہو, دو چار محل ہوں, چار بیویاں ہوں, 20 بچے ہوں, 20 گاڑیاں ہوں, نہیں نہیں, یہ ترازو نہیں ہے, یہ پیمانہ نہیں ہے اچھائی کا, یاد رکھے. ہاں, بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. کون ہے؟ ہر مومن متقی, یہ اچھا انسان ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے. انسان کی درجات کی بلندی اس کے کردار سے ہوتی ہے, جتنا اس کا کردار اچھا ہوتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ. تیسری مثال دیکھتے ہیں, وَيَقُولُونَ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ, تیسری مثال میں کہتے ہیں, اِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَقَ مِنْهُ شَكٌّ. کون سی آیت؟ جو شک کے متعلق آپ وسلم کو شک تھا. یہ فرماتے ہیں علماء جن کی قدم راسخ ہیں علم میں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقع منه شك فيما انزل اليه, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کبھی کوئی شک نہ تھا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بل اعلم الناس به, بلکہ آپ وسلم تو وحی سے وحی کے مطابق سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. واقواہم یقینا, اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ یقین بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا. کما قال اللہ تعالی فی نفس سورہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورت میں, قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. سورۃ یونس آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو, یا ایہا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی شک, اگر تم شک میں ہو, من دینی, میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, بس میں, یعنی مجھے یقین ہے میں ہر اس معبود کا انکار کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. تو یہ شک کہاں پہ, یعنی ایک آیت کو تو لے لیا, اب یہ آیت جو واضح ہے اس کو کیوں نہیں لیا؟ پہلی بات تو یہ, دیکھیں غلطی جو ہوئی, آگے اس کی وضاحت بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, المعنی ان کنتم فی شک منہ فانا علی یقین منہ, اگر تمہیں شک ہے تو پھر مجھے یقین ہے. ولہذا لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, اس لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو باطل عبودوں کی, کیونکہ میں عبادت نہیں کرتا, کیونکہ میرا معبود سچا ہے. بل اکفر بهم اعبد اللہ, میں سب معبودوں کا انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. لیکن بات ہوئی شک کی, پھر اللہ تعالیٰ نے شک کی بات کیوں کی ہے؟ یہ تو وضاحت ہو گئی ہے دوسری آیت سے کہ آپ سب کو یقین تھا, ہمیں بھی یقین ہے, لیکن شک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شیخ صاحب فرماتے, ولا یلزم من قوله تعالی فان کنت فی شک مما انزلنا الیک ان یکون الشک جائز علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوتا ان آیتوں سے جو ہم نے نازل فرمائی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شک جائز تھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شک جائز ہے, او واقع منہ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شک ہوا, واقع ہوا. کیوں؟ الا ترى قوله تعالى, کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, سورۃ الزخرف آیت نمبر 81, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے ان کان للرحمن ولد, اگر رحمان کا اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلے اس کی بھی عبادت کرتا. یعنی یہ یقین تو دور کی بات ہے کہ اللہ کا بیٹا مان لیتا, میں تو اس کی بھی عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ اللہ کا بیٹا جو ٹھہرا. کیسا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مان لیا ہے؟ اچھا دیکھیں, هل يلزم منه ان يكون ولد جائز على الله تعالى, کیا اس آیت کریمہ سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے؟ او حاصلا, کلا, ہرگز نہیں. فهذا لم يكن حاصلا, یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, یا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے, نہ تو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے. فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى, انه هي جائز تھا. قال الله تعالى, اللہ تعالی فرماتے ہیں, وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے لیے درست نہ تھا کہ وہ بیٹا لیتا. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا, جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہوئے آئے گا قیامت کے دن. سورۃ مریم آیت نمبر 92 اور 93. ولا يلزم من قوله تعالى, اور اس آیت سے بھی یہ لازم نہیں ہے, فلا تكونن من الممترین, کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکر والوں میں سے نہ ہو. البقرہ آیت نمبر 147, ان يكون الامتراء واقع من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شک بھی واقع ہو. اب قاعدہ آگے سے احسان بیان کیا ہے, لان النهي عن الشيء قد يوجه الى من لم يقع منه, اس کو انڈر لائن کر لیں. لان النهي عن الشيء, عربی گرامر کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے. لان النهي عن الشيء قد يوجه الى من لم يقع منه, کسی چیز سے منع کرنا سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اس شخص سے واقع ہوئی جسے منع کیا جا رہا ہے. کسی چیز سے منع کرنا کسی شخص کو کسی چیز سے منع کرنا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ شخص اس منع کردہ چیز پر عمل کرتا تھا. اس کی مثالیں جانتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ اے عمران جھوٹ نہ بولو, سود نہ کھاؤ, شراب نہ پیو, کہ اس کا مطلب ضروری ہے کہ عمران شراب ہی پیتا ہے، جھوٹ ہی بولتا ہے اور سود بھی کھاتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کسی چیز کو، کسی شخص کو منع کرتے ہو یا نفی کرتے ہو کسی چیز کی، یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص اس چیز کا مرتکب ہو، کیونکہ ہم اپنی زبان سے بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. ورنہ جتنی بھی آیاتیں ہیں منکر کی، اس کا مطلب یہ ہم جس نے کیا یہ نہیں کہ وہ سب برابر ہیں، جو کرتے ہیں ان کے لیے منع کیا گیا ان کو، اور جو نہیں کرتے ان کی طرف اس لیے منسوب ہے، اسے منع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کرے نہ، اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. جی ایک ہی بات ہے، فلسفہ منطق ایک ہی تو ہوتا ہے. دیکھیں یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اور عام سی بات ہے نا، آپ جب کسی کو منع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے پورے سب مومنوں کو منع کیا ہے، لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کیا ابو بکر صدیق یہ کام کرتے تھے؟ جب ایک آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے پیچھے ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی، کیا وہ کرتے تھے؟ اس لیے منع کیا گیا؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے بعض اوقات عربی زبان میں کسی کو منع کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے، ہرگز نہیں. اس لیے شیخ صاحب آگے ایک اور آیت مثال کے طور پر بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس فرمان کو کیا نہیں دیکھا، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. بات ختم کر دی. سورة القصص آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا تكونن من المشركين، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں میں سے نہ ہو. کیا اسے لازم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک تھے؟ نعوذ باللہ، یہ شرک کیا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ جب یہ نہیں سوچ سکتا، فلا تکونن من المشرکین سے لازم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک واقع ہوا، تو پھر یہ کیسے سوچ سکتا ہے فلا تکونن من الممترین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شک واقع ہوا؟ ہو سکتا ہے کبھی؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے نا، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے. وہاں پر تم لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ شک واقع ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ شرک واقع ہو سکتا ہے؟ ومن المعلوم، شخص فرماتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے مسلم ہے، انہم لم يصدوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں کہ انہوں نے نہ تو آپ وسلم کو روکا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقع منه الشرك، اور آپ وسلم سے کبھی شرک واقع نہ ہوا. والغرض، الغرض یہ ہے، والغرض من توجیه النهی الى من لا يقع منه. اچھا پھر غرض کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں اے عمران جھوٹ نہ بولنا، سود نہ کھانا، اس کی غرض کیا ہے؟ پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسا فرماتے ہیں، والغرض من توجیه النهی الى من لا يقع منه، اس کی غرض یہ ہوتی ہے جسے منع کیا جاتا ہے اور وہ اس منع کردہ چیز پر عمل بھی نہ کرتا ہو، التندید بموقع منہم، کہ جن سے یہ ہوا ان کا حشر کیا ہو. دیکھا ہے؟ یعنی اس عمل سے بچ کے رہنا، کیونکہ جنہوں نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہے ان کا حشر کیا ہوا. والتحذير من مناهجهم، اور روکنا ان لوگوں کے راستے سے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. وبهذا يزول الاشتباه، اس طریقے سے اشتباہ جو تھا وہ زائل ہو گیا. وظن ما لا يليق برسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو گمان جو وسلم سے جو بدگمانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بات واضح ہوئی؟ کوئی شک باقی ہے؟ کوئی شبہ باقی ہے؟ الحمدللہ. میں چند مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں محکم و متشابہ کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ محکم و متشابہ کے کوئی ترازو تو ہمارے پاس، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں اس ایک آیت سے ولا تکن من المشرکین سارا ابہام زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ آیت محکم ہے، وہ آیت متشابہ ہے، کس طریقے سے محکم و متشابہ میں ہم فرق بیان کریں گے؟ ایک بات اچھی طرح جان لیں، ایک آسان ترازو میں آپ کو دیتا ہوں، پھر مثالوں سے ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں، چاہے وقت ختم ہو تو اگلے درس کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ترازو آج لے لیں آپ، تین چیزیں پائی جاتے ہیں محکم میں، تین چیزیں. نمبر ایک وضاحت، وضاحت میں پرفیکشن اور ایکسیلنسی دونوں شامل ہیں، بالکل واضح ہے. نمبر دو کثرت، کثرت آیات، جو پیغام ہے نا وہ کثرت سے جو جس کا ذکر ہوا ہے وہ محکم ہے، متشابہ کثرت سے نہیں، یاد رکھیں. متشابہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کو اسے نازل نہیں فرمائے کہ لوگ پریشان ہو جائے اور گمراہ ہو جائے، نعوذ باللہ. تو کثرت سے جو پیغام آپ کو ملے گا نا وہ محکم ہی ملے گا. تو جو جس آیت کا موضوع محکم ہے اس کو آپ کثرت سے پائیں گے. ایک تو واضح ہوگا، نمبر دو کثرت سے، نمبر تین فطرت کے مطابق ہوگا، فطرت سلیمہ کے مطابق ہوگا. تو وضاحت، کثرت اور فطرت تین چیزیں ہیں. انسان کی فطرت جو فطرت سلیم ہے نا، صحیح فطرت کے مطابق کوئی مخالف نہ ہوگا، یہ محکم ہے. پھر اپنے دل کو حاکم بنا کر پوچھو، جب ان آیتوں پہ نظر آئے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. اب میری بات اور مخالفین کی بات چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں. جو ہمارے علماء بات کی، ان کے علماء بات کرتے ہیں، ان ذرا ایک طرف چھوڑ دیں. ذرا آپ اپنے دل کے رجوع کریں، آپ کا دل کیا کہتا ہے. آپ نے ان آیتوں کو بھی سنا ہے پڑھا ہے، اور ان آیتوں کو دیکھا ہے سنا ہے اور پڑھا ہے، ان دونوں میں سے کون محکم ہے، کون سے متشابہ ہیں. آپ نے وضاحت بھی دونوں کی دیکھی ہے، کثرت بھی دونوں کی دیکھی ہے، اور آپ کی فطرت جو فطرت سلیمہ ہے، آپ کا دل کیا مانتا ہے، دل پہ چھوڑ دیں. اور اس طرح غور و فکر کریں، تعصب اور ہوا نفس سے پاک ہو کر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست تک پہنچا دے اور ہدایت کا راستہ آسان کر دے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور عطا فرمائے. دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، رکاوٹیں ہیں، ہوا نفس ہے، تعصب ہے، پھر دل کے اندر پتہ نہیں کتنی پردے لگے ہوئے ہیں، زیغ ہے دل کے اندر، اندھی تقلید ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی مسائل ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں اور اپنے دل سے نفرت نکال دیں مخالفین کی، اور اپنے دل کو پاک کر دیں، اور ہوا نفس سے بھی دور ہو جائیں، اپنے جذبات ایموشن سے بھی دور ہو جائیں. غور و فکر سمجھداری سے، عقل سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتی ہے، غور و فکر جذبات سے نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں. اور پھر آپ دیکھیں کون سی آیات ان دونوں میں سے محکم ہیں، کون سے متشابہ ہیں. اب بعض مثالیں تو شیخ صاحب نے یہاں پہ دے دی ہیں، میں سے ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آئیے دیکھیں، جمع کرتے ہیں آیات کو. جی جس ایک موضوع ہے نا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جن آیات میں ذکر اللہ تعالیٰ کہاں ہے ان کو جمع کرتے ہیں، پھر آ کے دیکھتے ہیں کون سے محکم ہے، کون سے متشابہ ہیں، اسی طرازوں پہ تولتے ہیں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا. اچھا، استوا علی العرش سات مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، سات مختلف صورتوں میں، سات مرتبہ. اچھا یہ سات ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے نازل ہوتی ہیں نا، اور نزول کیا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف. انسان کے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے متعلق امین تم فی السماء، کیا تم امن میں ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، صراحت آسمان کا ذکر بھی ہے. ان آیات کو جب جمع کیا گیا ہے، ہزار سے بھی زیادہ آیات، دیکھ لیں قرآن مجیدہ. اور امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں 10 مختلف ہیڈنگ دی ہیں، اور 10 کے اندر 10 سے زیادہ دلائل پیش کی ہیں. کتنی ہو گئی؟ 100 سے زیادہ. اور یہ فرمایا کہ ان 100 کے اندر 10 دلیلیں اور ہیں، تقریباً 1000 بنتی ہیں تقریباً. انہوں نے ذکر صرف 100 کا کیا ہے، پتہ نہیں اس کے لگ بھگ کیا ہے تقریباً. یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پہ ہے. اچھا پھر ہم آیتیں دیکھتے ہیں، تین قسم کی یہ آیتیں ہیں. نمبر ایک، ونحن اقرب من حبل الورید، ہم انسان سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر ایک آیت میں آیا ہے وہ معکم اینما کنتم، معیت کی آیات بھی 6, 7, 8, 10 ہیں تقریباً. پھر ایک آیت میں آیا ہے کہ وہ الہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان آیتوں کو اگر ہم دیکھیں اور تولیں، وضاحت کے اعتبار سے یہ آیت جن میں ذکر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ زیادہ ہے، بالکل واضح ہے. کیونکہ عرش کا معنی اور استوا کا معنی بالکل واضح ہے، لیکن قرب کا معنی اور معیت کا معنی ایک سے زیادہ معنی ہے. قرب کے 8 معنی ہیں تقریباً عربی زبان میں، معیت کے تقریباً 5-6 معنی ہیں. تو پھر ایک متعین کرنا جگہ کے اعتبار سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ زیر ہے دل کے اندر. اور جو راسخین فی العلم ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ متشابہ آیتیں ہیں، ان پر ایمان ہے ہمارا، ان کو لوٹاتے ہیں محکم آیات کی طرف. محکم کون سی ہیں؟ الرحمن علی عرش، اللہ کے عرش پر مشتوی ہیں. وضاحت کے اعتبار سے یہ آیتیں، اور کثرت کے اعتبار سے امام ابن القیم فرماتے ہیں 6000 دلیل ہے اللہ کے عرش پر مشتوی ہے. 6000، میں ابھی 1000 کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں 6000 دلیل ہے، تو کثرت تعداد بھی، اور فطرت کیا کہتی ہے آپ کی فطرت، کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، یہ عرش پر مستوی ہے. بلندی بہتر ہوتی ہے یا پستی بہتر ہوتی ہے، اونچائی یا گہرائی؟ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں کرتا ہے، زمین کی طرف کیوں نہیں کرتا، دائیں بائیں کیوں نہیں کرتا؟ فطرت سے جانتا ہے وہ. بے ساختہ آپ کے ہاتھ اٹھے گی آسمان کی طرف، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ضرور جائے گا. تو فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ بلندیوں میں ہے، عرش پر مستوی. جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی، یہ محکم ہے. اور اگر کوئی آیت اس احکام کے مخالف آئی ہے جس کے اندر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، تو پھر یہ آیت متشابہ ہے. محکم پر عمل کیا جاتا ہے، متشابہ کو لوٹایا جاتا ہے محکم کی طرف، اور باقی محکم رہتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور پھر اس معنی کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لوڑنے کی حدیث. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہیں آسمان پر ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقف انہ مؤمنہ، اسے آزاد کر دے مومنہ ہے. حدیثیں بھی تائید کی، اور بھی دیگر حدیث ہیں. سلف کے اقوال دیکھیں کتابوں میں، امام ابو حنیف رحمۃ اللہ سے لے کے جتنے بھی امام، یعنی صحابہ، تابعین، پھر چاروں فقہا، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اور یعنی آج کے دور تک جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، وہ حق پہ ہیں، راسخون فی العلم. ایک مثال اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے درس میں مثال دوں گا. اگر آپ یہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بلکہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ آیتیں جو ہیں آپ کے نزدیک محکم ہیں، قرب والی اور معیت والی، اور باقی ان ہزار آیتوں کو چھوڑ دیا ہے، میں آپ کے سامنے دو ایسی مثالیں رکھوں گا جہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ آیت محکم ہے، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا. اگر ہمارا یہی ترازو رہا کہ یہ جو آیتیں ہیں جو بز کو واضح بھی نہیں ہے، ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے، اگر ہم اسی ترازو کو رکھتے ہیں محکم کے لیے جو حق سے بالکل دور ہے، پھر ہمیں اور ایسی چیزیں ماننی پڑیں گی جس کا ہم کبھی یقین کر نہیں سکتے، بلکہ ہمارا عقل اس کے برعکس ہے. ان میں سے مثال ہے صحابہ کرام کے متعلق متشابہ آیات کون سی محکم کون سی ہیں، اور تقدیر کے متعلق متشابہ محکم آیات. تو یہ دو مثال انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.